الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام وخواتين الإسلام، آج کا موضوع رمضان المبارک کے استقبال کا موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کی ادائیگی کے بارے میں سمجھنے کا، جاننے کا، ذہن بنانے کا دنیا بھی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا ایک ذہن بنانا پڑتا ہے، اس سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی کا ذہن بن جاتا ہے تو اس کے لیے جو ضروری پریپریشن ہے، تیاریاں ہیں، وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں، بندہ کر بھی لیتا ہے. جو پہلے سے آدمی تیار نہ ہو تو اینڈ وقت پر تیاری میں کام میں خلل ہو جاتا ہے. ہم لوگ رمضان کو سمجھتے ہیں، اس کی تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جس طرح کی تیاری کرتے ہیں اس میں اور جس طرح کرنا چاہیے اس میں تھوڑا فرق ہے. ہمارے پاس رمضان کی تیاری میں جو ہوتا ہے کہ بھائی کہیں بڑوں کا آٹا پہلے لا کے رکھو، لقمے بنانا ہے، کباب بنانے ہیں، جلیبیاں بنانی ہیں، سموسے بنانے ہیں، شہری میں یہ ہے، افطار میں یہ ہے، گروسری کر لو ذرا زیادہ. ظاہر ہے تو بھی ایک کرنے کا ہی کام ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنے کا ہے. رمضان تو کھانے کا ہے، کھانے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کھانے کا مہینہ ہے، یہ حدیث میں ہے، شہر الیزاد اسی کی رزق المومن، وہ مہینہ ہے یہ جس میں ایمان والے کا رزق بڑھایا جاتا ہے. تو اپنے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے جو اپن زیادہ کھاتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ اس میں زیادہ کھانا ایمان کی علامتوں میں سے کھایا جائے گا. آپ تکلف بھی کریں گے پھر بھی کھایا جائے گا. بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم دو وقت کھاتے ہیں تین وقت کے بجائے، اور دوسرا وقت تو ویسے ہی ہوتا ہے، نیند تھوڑا سا نیند کی نظر ہو جاتا ہے، تھوڑا کسی اور چیز کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی دیری کی نظر ہو جاتا ہے. مگر ہم لوگ الحمدللہ تعالیٰ مکافات کے عادی ہیں، اس سے زیادہ ہی کھا لیتے ہیں جو غیر رمضان میں کھاتے ہیں. وزن رمضان میں بڑھ جاتا ہے، بہت لوگوں کو تجربہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کا وزن رمضان میں بڑھ گیا ہے. اور ایک اللہ والوں کی تیاری، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ اولیاء اللہ جو ہیں، ان حضرات کے لیے رمضان کا مہینہ ایک دوسرے معنی دیتا تھا. ہم بھی سمجھتے ہیں، اس کو کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن مذاکرہ اسی لیے تاکہ اس میں اور اضافہ کریں. بزرگان دین کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ان لوگوں کا جو رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا تھا وہ بڑا عجیب ہوتا ہے. خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کو پہلے سے تیار کرتے تھے اس کام کے لیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، لوگوں ایک بڑا عظیم مہینہ، بڑا مہینہ، عظمت والا مہینہ وہ تم پر سایہ پڑے، اس نے اپنے ڈیرے ڈال دیے. جس کو حضور عظیم بتائیں آپ اندازہ کیجیے کہ وہ کتنا عظیم ہوگا. ہمارے پاس اوقات کی نوعیت کا اندازہ نہیں، اللہ نے وقتوں کو بانٹا ہوا ہے جیسے جگہوں کو بانٹا ہوا ہے، جسے لوگوں کو بانٹا ہوا ہے. ہم وقت بٹے ہوئے ہیں اللہ کے پاس، اور دن بھی ہیں، جمعہ کا دن بھی، اور راتیں بھی ہیں، قدر کی رات بھی ہیں، اور جگہ بھی ہیں، بیت اللہ اور بیت الرسول بھی ہیں، اور جگہ بھی ہیں، عرفات اور مزدلفہ اور منا بھی ہیں، جگہ بھی بٹی ہوئی ہیں فضیلتوں کے اعتبار سے، دن بٹے ہوئے ہیں فضیلتوں کے اعتبار سے، مہینے بٹے ہوئے ہیں فضیلتوں کے اعتبار سے، اوقات بٹے ہوئے ہیں فضیلتوں کے اعتبار سے، اور یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ایمان کی جتنی باتیں ہوں گی ان کا زیادہ تر تعلق ان دین سے ہوگا. اگر دین سے اس کا تعلق ہوتا، نظر آنے سے تعلق ہوتا، تو غیبی نظام اور وحی کے ذریعے سے انسانوں کو بتانے کی ضرورت ہے. وہ تو خود ہی تجربہ کرتے, وہ خود ہی محسوس کرتے, وہ خود ہی فیل کرتے. ایمانیات پوری غیب میں ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن پاک کے شروع میں اس بات کا راخب کرا دیا گیا کہ جو علم ہم نے اتارا ہے اس سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو غیب پر یقین رکھتے. اگر المتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر یقین رکھتے ہیں ان کی چیزیں نظر نہیں آنے والی چیزیں. اگر جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. نظر ہی نہیں آ رہی تو سمجھ کہاں جائے گی؟ وہاں پہ آسانی سے نہیں جاتی. اسی وجہ سے اسلام کی شروع سے لاجک یہ ہوتی ہے کہ سمجھ کے تو کوئی چیز خلاف نہیں ہے اسلام میں, لیکن ہر سمجھ اسلام کو سمجھنا آسان نہیں ہے. ہر ایک کی سمجھ اتنی نہیں ہو سکتی, ضروری نہیں ہر بات عقل کے موافق ہے اسلام کی, لیکن ہر عقل اسلام کو کیا کلیئر کرے گا کرے گی؟ ہر ایک کی عقل میں بھی آئے ساری بات نہیں. اس واسطے سمجھ میں آئے تو بھی مانتا ہے ایمان والا, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانتا ہے. بلکہ نہیں سمجھنے والی بات پر ماننا ہی شروع ہوتا ہے کتاب اللہ سے, الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. الف لام میم کسی کے باپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جو سمجھ میں آتی ہے اس پر کوئی شیورٹی نہیں ہے. الف لام میم کی تفصیلات کی کتابوں میں کیا مطلب بن سکتا ہے, کیا پاسبل ہے, لیکن پکا تو نہیں ہے نا. بتاش ہی ہے یہ شروع. یہ کلام اللہ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں کلام اللہ شروع ہوتا ہے. کہاں سے؟ جو نہیں سمجھ میں آنے والی. کیونکہ جو چیز انتین ہے وہ سمجھ کے اعتبار سے بھی بعید ہو سکتی, دور ہو سکتی بہت, اس کو لینے میں ٹائم لگتا ہے. پھر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان کی دوستی ہو جاتی ہے اللہ پاک کے ساتھ, تو دوست کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بہت سے راز دوست کو بتا دیا کرتا ہے. ایک بزرگ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ صاحب یہ تقدیر کا چکر کیا ہے, تقدیر سمجھا دو. اگر لکھا ہوا ہے تو بندہ کرنے پہ مجبور ہے, اگر مجبور ہے تو ثواب عذاب کیسا الجھتا بندہ اس کو سمجھ کے. اسی لیے منع بھی کیا گیا آدمی شریف تو سمجھ میں نہیں آتی بات. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ چیز سمجھنے کی ہے بھی نہیں, اب اس میں منع کیا گیا. مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سر میں سے بھائی بھیدوں میں سے ایک بھید ہے, بال قدر صرف من اللہ, یہ اللہ کا ایک بھید ہے. انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو بادشاہ کے جو بھید کی چیزیں ہیں, اس کا خزانہ ہے, اس کا بیت المال ہے, بادشاہ کی بھید کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اب کوئی آدمی جا کے اس سے کہے کہ میں تیرے راز کو جاننا چاہتا ہوں, تیرا بھید کیا ہے, کسی بادشاہ سے تو کیا کرے گا؟ دھپے مارے تو کون ہوتا؟ پھر بھید کا مطلب ہی کیا ہوا؟ پھر اگر میں جو پوچھ رہا ہوں تو بتانے لگوں. لیکن اگر کوئی آدمی فرینڈ شپ ڈیولپ کرے بادشاہ کے ساتھ, خوب بے تکلفی ہو گئی, یارانہ ہو گیا, صبح شام ساتھ رہتے ہیں, آنا ہے جانا ہے, دوستی ہو گئی, اعتماد ہو گیا, تو جیسے اور چیزیں دکھائے گا ساتھ ساتھ دروازہ کھول کے یہ بھی بتا دے گا یہ ہمارا بیت المال ہے, یہ ہمارا خزانہ ہے. ایسے اولیاء اللہ پر اللہ سب کھولتے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کھلتی کوئی بات, مگر عام انسانوں پہ نہیں کھلتی ہے. تو ان کے لیے تو وہی چیز ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو ماننا. اسی لیے ہمارا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ایمان لانے والے بنے, اور ایمان جو چیز ہوتی ہے وہ غیب کی ہوتی ہے, اور غیب کی ان چیزوں پر ایمان میں سمجھ میں آ بھی سکتی ہے بات, سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی بات. اب یہ اوقات کا جو فرق ہے وہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ یہ عظمت والا ہے یا اتنا عظمت والا نہیں ہے, یہ برکت والا ہے یا اتنی برکت والا نہیں ہے, یہاں ثواب زیادہ ہے اس وقت میں زیادہ ہے, اس موقع پر زیادہ ہے, اس موقع پر کم ہے, نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے. سب سے پہلے ایمان والے کو یہ ذہن بنانا پڑتا ہے, جبکہ دنیا والوں میں یہ ذہن نہیں ہوتا. خاص طور پر سائنس کے زمانے میں یہ ذہن نہیں ہوتا کہ جو دکھ رہا ہے اس کو مانو, جو محسوس کر سکتے ہیں اس کو مانو. آج کل ہم لوگ اپنی غلطی سے دینی آنکھ میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ دین کی جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو مانو, جو نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کو چھوڑو. ہر وہ چیز جو صحیح ہو یا حقیقت رکھتی ہو اس کا دکھنا سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں. ایک دہریا اسپیچ دے رہا تھا اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, خدا کے انکار پر. اس نے سمجھاتے کہا کہ دیکھو اگر وہ خدا ہوتا تو دکھتا. اب ہم ہر چیز کو سائنس کے ذریعے سے انالائز کر سک رہے ہیں, تحلیل کر سک رہے ہیں, تجزیہ کر سک رہے ہیں. خدا ہوتا تو دکھتا, جو چیز ہے اس کا دکھنا ضروری ہے. ایک طالب علم کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ صاحب آپ کو عقل ہے؟ کہا ہے. کہنے کہتا ہوں دکھ رہی ہے, اگر آپ کو عقل ہے تو دکھائیے. اس نے کہا کہ علامتوں سے سمجھ میں آتا ہے عقل ہے کہ نہیں. جس کے بعد عقل نہیں ہے وہ گھر میں چلتا ہوتا ہے, جس کے بعد عقل ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, دین کی بات سنتا سنا رہا ہوتا ہے. تو جب علامتوں سے سمجھ میں آتا ہے عقل کا ہونا, علامتوں سے سمجھ میں آتا ہے روح کا ہونا, تو اللہ کا بھی ہونا علامتوں سے سمجھا جائے گا. اللہ پاک بھی اپنی صفات سے سمجھے جائیں گے, اپنے اسماء سے سمجھے جائیں گے. اس لیے میرے دوستو, اب رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے کس طرح کی برکتوں والا ہے, کس طرح کی عظمتوں والا ہے, ہمیں کچھ اندازہ نہیں, لیکن بے انتہا عظمت والا ہے. جب امام الانبیاء سرکار دو عالم, سید الرسل, سید الاولین والآخرین, صاحب قاب قوسین, صاحب الحوض الکوثر, صاحب الشفاعت الکبرى, صاحب المقام المحمود, وہ بتا رہے ہیں کہ شہر عظیم عظمت والا مہینہ, اسی اعتبار سے پریشر ہمارے دماغ پہ آنا چاہیے کوئی بات ہے, ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ کوئی بات ہے. ہم چھوٹے لوگ, اپنا کام کیا ہے, بڑا جیسا بولے ویسا اپنی بات اس کا سب تاثر لینا. چاروں مبارک فرمایا کہ برکتوں والا مہینہ ہے. اب برکت جو ہے خود ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تو اب کیسے برکتوں والا مہینہ ہونا ہماری سمجھ میں آئے. برکت ایک ایسا نور ہوتا ہے, برکت کے اندر ایک ایسا اضافہ ہوتا ہے, برکت کے اندر ایک ایسی روحانیت ہوتی ہے میرے دوستو, کہ اس کے لیے کوئی ڈکشنری میں تعبیر نہیں ہے. اصل حضور فرمایا کہ رمضان برکتوں والا مہینہ. کچھ چیزوں سے آپ نے سمجھایا کہ بندہ سمجھ سکے. مثلا آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی اس میں ایک نفل ادا کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا, اتنی برکت ہوتی ہے اس کے نفل میں. فرض کتنی بڑی چیز ہے, فرض اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک فرض جان بوجھ کے چھوڑ دے اور نفل اس کے بدلے میں عمر بھر کرے ادا کرے, ایک فرض کا بدل نہیں بن سکتا. جیسے ایک روزہ کوئی چھوڑ دے, رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دے اور عمر بھر روزہ نفل رکھتا رہے, وہ سے ایک روزے کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. فرض اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. نماز ایک چھوٹ گئی ہے, رمضان کی یہ خاص بات ہے کہ اس میں نفل ادا کرو تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے, فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر ادا ثواب ملتا ہے. من ادا فی فریضتا کان کمن ادا 70 فریضتا فیما سوا, ایسا ہو جائے گا کہ گویا 70 فرض اس نے ادا کیے اس کے علاوہ. ایک نماز ویسے خود ہی ملٹیپل ہوتی ہے, ایک کا ثواب 10 کے برابر ویسے ہے عام انسانوں کے لیے, خواص کے لیے پھر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے, 700 ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, پھر اس کو ملٹیپل کرو آپ 70 سے, کتنا بڑھ گیا. دنیاوی برکتیں بھی ہیں, اخروی برکتیں بھی ہیں, دینی برکتیں بھی ہیں. برکتوں والا مہینہ ہے, بے شمار برکتوں والا مہینہ ہے. وقت میں برکت ہوتی ہے, عمل میں برکت ہوتی ہے, کام میں برکت ہوتی ہے, کھانے میں برکت ہوتی ہے. تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کھایا کرو سحری میں برکت ہے. بندو کہنے پر تو یار دین پوری نہیں ہو رہی, جاب پہ جانا ہے, بس جو مغرب میں کھا لیا کھا لیا, ایسا نہیں. سنت سمجھ کے تحریر میں کھایا کرو تھوڑا سا. اور حضور نے جب فرمایا کہ برکت ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہے اس میں. ہم عام طور پر جو کھاتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں توانائی آنے کے لیے, قوت آنے کے لیے, جاب کرنے میں سہولت ہونے کے لیے, انرجی کے لیے, اتنا زیادہ کانسنٹریشن نہیں رہتا کہ ہم جس کے لیے کھانا چاہیے اس کے لیے کھا رہے ہیں. لیکن شہری میں ایک خاص کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ یہ کہ روزہ رکھنے کے لیے کھا رہے ہیں, اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں, وہ کھانے کا پورا عمل صالح اللہ کے لیے ہوتا ہے. کئی کو کھا رہے ہیں بھائی صحیح, کئی کو کھا رہے ہیں فجر سے پہلے کھانے کا کیا مطلب ہے یار, روزہ رکھنا ہے بھائی. تو ایک اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے کھانا جاتا ہے, جبکہ زندگی بھر اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے ہی کھانا ہے. لیکن ہم کبھی انجوائے کرنے کے لیے کھاتے ہیں, کبھی ویسے بھرنے کے لیے کھاتے ہیں, کبھی ویسے دوسری قسم کی طاقت کے لیے کھاتے ہیں, کبھی جاب کے لیے, مطلب ہمارے ذہن میں اللہ رب العزت کی وہ مرضی پیش نظر نہیں ہوتی خواب, لیکن شہری میں ہوتی. کیونکہ وہ کھانا ہوتا ہی روزے کے لیے اور روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی, روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی, روزے میں خصوصیت اخلاص, نماز میں ہوتی ہے ریاکاری. کیونکہ ریا کا مطلب ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے روزہ رہنا. لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کچن میں جا کے باتھ روم میں جا کے پانی پی سکتا ہے. جو روزہ رہنے والا ہے وہ باتھ روم میں بھی نہیں پیتا, کچن میں بھی جا کے الگ سے نہیں پیتا, تنہائی میں نہیں پیتا, نہیں کھاتا. ایک ہے جھوٹ بولنا کہ میں روزہ ہوں, روزہ نہیں. ایک ہے واقعتاً روزہ رکھا, وہ بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتا ہوں. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اصوم لی, روزہ میرا ہوتا ہے, روزہ میرا ہوتا ہے اور میں اس کا بدل دوں گا. مانا جی میں ہی اس کا بدل دوں گا. روزوں نے فرمایا کہ برکتوں والا مہینہ, کھانے میں برکت, وقت میں برکت. جو یہ 16-17 گھنٹوں کا روزہ ہے, صبح سے لے کے شام تک ایک ڈراپ پانی کا حلق میں نہیں جانا ہے, کچھ نہیں کھانا ہے, دوسرے دن میں رکھے دیکھو پتہ چل جائے. نہیں بات ہے, ایک مہینہ تو بہت دور کی بات ہے. اسی وجہ سے تو غیر پریشان ہے کہ ہاؤ کین یو ڈو, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ تم صبح سے لے کے شام تک کچھ کھائے نہیں, کچھ پیا نہیں, جاپ نہیں کر رہے, زندہ کیسے ہیں, کام کیسے کر رہے, تمہیں نہیں پتا ہے. یہ برکتوں والا مہینہ ہے, وقت میں برکت ہوتی ہے, عمل میں برکت ہوتی ہے. برکت کی نوعیتیں ایسی ہیں کہ جس چیز کو چھوٹا ہونا ہے اللہ میں اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں, جس چیز کو بڑا ہونا بہتر ہے اس کو بڑا کر دیتے ہیں. اب روزہ اپنے حساب سے, چونکہ عالمی نظام ہے اسلام کا, پورے ورلڈ پوری دنیا والوں کی رعایت ہوتی ہے, اس لیے چاند کے مہینے سے اعتبار ہوتا ہے اس کا, سورج کے مہینے سے روزے احکام ہوتے مسائل دین کے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں پہ دسمبر میں روزہ آ گیا وہاں عمر بھر کے لیے روزہ دسمبر کا, اور جہاں جولائی میں جون میں روزہ آ گیا بےچارے عمر بھر کے لیے, ان کا قصور یہ ہے کہ وہاں پہ آئیں گے جب جولائی میں رمضان آتا ہے. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کی رعایت کرتے ہوئے چاند پر ڈیپینڈ کی, چاند کو مدار بنایا, اس کے حساب سے کرو موسم تبدیل ہوتا رہے گا, گھومتا ہی رہے گا, کبھی تمہارا مجاہدہ کبھی ان کا مجاہدہ, کبھی تم پہ تھوڑا بوجھ پڑ گیا کبھی ان پہ تھوڑا بوجھ پڑ گیا, تو بوجھ تو اٹھانے کے لیے ہے ہی دنیا میں, مجاہدہ تو کرنا ہی ہے. لیکن ہفتارہ شانوں کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے میرے بزرگوں, کہ جس چیز کے اندر بندے کو مشقت ہو رہی ہے اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اس کو چھوٹا کر دے, تو کام اتنا ہی رہے گا, آپ کی فیلنگ بھی چھوٹا ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. رمضان کے 2-3 دن پہلے عجیب سے لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کامن بن جاتی ہے, جا رہے ہیں جا کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں چل رہا تھا, چھوٹا کر دیتا. عمل اتنا ہی ہے, احساس میں نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہوں گے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے, کل قیامت میں ان کے لیے پورا حشر کا دن جو ہے وہ ایسا لگے گا جیسے 2 رکعت نماز کا وقت ہوتا ہے. کہیں گے کہ یار سنا تو تھا بہت کچھ حشر کے بارے میں, کیا ہوا کیا جن پہ گزر رہی ہے ان سے پوچھو کیا ہوا, اور جو مشک کے ٹیلوں پر ہیں ہنستے کھیلتے ہیں ان کے لیے وقت 2 رکعت کے برابر اللہ پاک نے کر دیا ہے. وقت کے اندر مدد جذب ہے, وقت کی خصوصیت, اصل میں وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. وقت ایک مشکل بات ہے سمجھنا, وقت کیا ہے, مکان سمجھنا بھی مشکل چیز ہے, زمان سمجھنا بھی مشکل ہے. زمان اور مکان انتہائی بھاری ورڈ ہوتے ہیں تصوف کی زبان میں. زمان اور مکان کا راز جو ہے یہ وحدت الوجود سے جڑا ہوا ہے. جس کو اچھا توحید وجود ہی سمجھ میں آتی ہے اس کو زمانہ سمجھ میں آتا ہے, مکان سمجھ میں آتا ہے. جس کو توحید وجود ہی نہیں سمجھ میں آتی اس میں زمانہ مکان نہیں کھلتا ہے. وقت کے اندر اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ وہ بڑا بھی ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت جب ایک پیر رکاب میں رکھتے تو قرآن شریف شروع کرتے تھے, اور گھوڑے پہ اچھی طرح بیٹھ کے دوسرا پیر رکاب میں داخل کرنے تک قرآن پاک کو مکمل کرتے تھے. جتنی دیر میں ہم سبحان اللہ یہ تخر اللہ نے ہادہ والی دعا نہیں پڑھتے اتنی دیر میں وہ قرآن پاک پڑھتے تھے. کرامتیوں کی کرامات الاولیاء حق, اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں. کرامت میں کام اللہ کا ہوتا ہے, کرامت میں کام اللہ کا ہوتا ہے. تو اللہ جس چیز پر قادر ہے کرامت میں وہ ہو سکتا ہے. اگر یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے, تو اللہ پاک یہ کیسے کر سکتا ہے کہ سوال یہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کو لمیٹڈ کر رہے ہیں, جبکہ اللہ قادر مطلق, اس کی قدرت میں کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے. وہ جو چاہے کرے, وہ جب چاہے کرے, وہ جس کے ساتھ چاہے کرے, چھوٹی چیز کو بڑی کر دے, بڑی چیز کو چھوٹی کر دے, اس کے لیے اس کی قدرت سے کوئی لمٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے کرامات کسی بھی طرح کے ہو سکتے, ہو مستند.
بات فرضی نہ ہو، اگر حقیقی ہوگی تو وہ بالکل صحیح ہوگی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرامتوں کو ماننا توحید کے خلاف ہے، وہ لوگ ان کو توحید نہیں معلوم ہوتا. جن کی توحید میں گڑبڑ ہوتی ہے وہ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ توحید کرامت کا انکار اللہ پاک کی قدرت کا انکار ہے. اللہ کی قدرت کو محدود کرنا ہے تو اس کو توحید نہ سمجھ میں آئے گی، اس کو اللہ کی قدرت ہی نہیں سمجھ میں آئے گی. اسی واسطے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات حق. ایک مرتبہ میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سنا رہا تھا ایک بیان میں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ پیر ہیں حضرت کے خواجہ مدنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں. تو ان کی ایک بڑی عجیب کرامت ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بہت مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بہت علماء کرام بیان کرتے ہیں. تو فرمی باتیں تو علماء نہیں سناتے، عوام تو سنا دیتی بات. تو وہ اپنی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ امی میں ننگا پیدا ہونا نہیں چاہتا. خواب میں آ کے کہا تو میں برہنہ پیدا ہونا نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ساری دنیا پیدا ہوتی ہے، اور بچے کا ننگا ہونا برہنہ ہونا ایسا کوئی خراب بھی نہیں دکھتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ تم پر لگتا نہیں، لیکن بس حیا کا غلبہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں برہنہ پیدا ہوں. بولے میں کیا کر سکتی ہوں، یہ تو میرے بس میں تو نہیں ہے. انہوں نے خواب میں اپنی امی سے کہا کہ آپ یہ کام کیجیے. بعض اروا ایسی عجیب و غریب دنیا میں آئی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ان کی حالت تھی. اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی فیلنگ احساسات کہتے تھے. تو امی جان سے انہوں نے کہا آپ روئی کی گولیاں نہیں لگیں گی، بچے بس آپ کا اتنا ہی کام. وہ خواب وہ دیکھ والیا تھی وہ بھی، اور سمجھ گئی کہ بچہ بار بار خواب میں آ کے کہہ رہا ہے تو کچھ مطلب ہے اس کا. وہ زمانے کے لوگوں کو ایسی چیزوں میں خیزان زیادہ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ روئی کی گولیاں نہیں لگی. جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی پیدا ہوئے تو ان کے صدر کے جسم پر انڈر ویئر کی طرح سے پوری روئی لگتی تھی. مشہور کرامت ہے ان کی، ان کو کہتے ہیں پیدائشی ولی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مادرداد ولی ہوتے ہیں، پیدائشی ولی ہوتے ہیں. بہت اولیاء اللہ ہوئے ہیں ایسے. تو وہاں اس سمے نے سنایا تھا اس کا آپ کہنے لگے صاحب یہ پاسبل نہیں، یہ تو خود حضور کے ساتھ نہیں ہوا. اگر ایسی کوئی بات ہے یہ تو سرکار کے ساتھ ہونا تھا، یہ تو سرکار کے ساتھ ہو گئی. میں نے کہا بندے خدا کے تمہیں یہی نہیں معلوم ہے، جتنے قیامت تک اولیاء اللہ کی کرامات سامنے آئیں گی وہ سب سرکار کا ہی معجزہ ہے. اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے عقیدے کی کتابوں میں، کرامات الاولیاء معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کرامات الاولیاء معجزات الرسول، اولیاء کی کرامتیں اور رسول کے معجزات، یہ انہی کے معجزوں کی شکلیں ہیں جو اولیاء اللہ پر ظاہر فرماتے رہیں گے، وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ رہیں گے. اور حضور کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بہت سی مصلحتوں سے تھوڑا سا الگ تھا. بالکل حضور کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ آپ کو نارمل حالت میں رکھنا تھا تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں رسول ہونے پر ان پر ایمان لانے میں گڑبڑ نہ ہو جائے. اور وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر ابا کے پیدا ہونے کی وجہ سے، بغیر شادی کے ہونے کی وجہ سے ان کو خدا ہی بنا ڈالا، سرکار کے ساتھ یہ سچویشن کریٹ نہ ہو، اس کی بڑی مصلحت ہے. اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک ہے. تو اولیاء اللہ کی بڑی عجیب کرامتیں ہوتی ہیں. تو ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح دیکھو کتنا کھینچ گیا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ اثر سے لے کے مغرب تک روزانہ قرآن پاک پڑھ لیتے، پوری قرآن پاک. ایک ہے اثر سے لے کے مغرب تک قرآن پڑھنے کا معمول ہونا، اور ایک ہے اثر سے مغرب کے درمیان قرآن پاک شروع کر کے ختم کرنا. وہ اس کا ان کا وہ معمول تھا، ایسا وقت چیز ہے. تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام، وقت کے اندر ایسا ہے کھینچنے والی سے ربر ہے. وقت جو ہے نا ربر کی طرح ہے، لاسٹک کی طرح ہے. اور ربر جو ہے نا کبھی جب بہت نرم ہوتا ہے تو بہت دور تک کھینچا جاتا ہے. یہ عظیم مہینہ جو ہے وہ برکت والا ہے. اب کس کس ٹائپ کی برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں اللہ ہی جانتے ہیں. جتنا قرآن پاک اس میں پڑھ لیا جاتا ہے دوسرے دنوں میں پڑھ کے بالکل پڑھا جاتا ہے کہ جتنے خیر خیرات کے کام ہوتے ہیں ان کو رمضان کے مہینے کے جمع کر لو آپ، دوسرے سال بھر کے جمع کرو، اندازہ ہو جائے گا آپ کیا برکت ہوگی. صاحب اتنا لمبا روزہ رکھ کے اتنی لمبی تراویح پڑھنا، پھر اس میں پورا قرآن شریف سننا، دوسرے دنوں میں کر کے دیکھ لو آپ، وہ مسجد میں مارم تھوڑی ہو جائیں گی جس کے ایک دوسرے کے سلام پڑھ لیں گے. اگر اتنا لمبا کسی کو بھوکا رکھے، اتنی لمبی نماز پڑھا دی، علی امام صاحب یہ بالکل لمبا پڑ گیا موڈ میں آ کے ڈرا دوں کیا میاں آپ تو تراوی شروع کر دیے اس مگر رمضان کا معاملہ بالکل عجیب ہے, بھوک ہے ایک دم افطار کر لیا ہے, لوڈ بڑھ گیا ہے, وزن ہو گیا نا, بھوک کے بعد کیا ہے تو وزن ہو جاتا ہے, پھر ابھی تھوڑی دیر میں انسان کا ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں جاتے ہیں پھر پورے 30 رکعت پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تراوی 30 رکعت کے ہی نام ہے, 18 رکعت کے نام بھی تراوی نہیں ہے, 8 تو بہت دور کی بات ہے, اگر کوئی 18 بھی پڑھا اس دن اس کی تراوی نہیں بنتی, پوری 20 رکعت کا نام ہی تراوی ہے, وہ تو پورے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, پھر اس کے بعد سحری میں بھی اٹھ جانا ہوتا ہے, نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, سب برکتوں ہی کیا آتا رہیں گے, چاروں مبارک برکتوں والا مہینہ ہے, عمل کے چونکہ سب سے زیادہ اہمیت اسلام میں عمل کی ہے, اس لیے عمل میں خصوصیت سے برکتوں کا اظہار کرایا گیا بتایا گیا, کیونکہ اسلام میں چیز کی اہمیت نہیں ہے, عمل کی اہمیت ہے, انسان کا عمل دنیا کی چیز سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے, اور یہ بھی نبی ہی بتا سکتے ہیں, یہ غیب کا علم ہے, انتیم سے ہمارا ایکشن جو ہے تھنک سے کیسے زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں, دنیا میں جتنی چیزیں ہیں انسان کا چھوٹا سا عمل اس سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے, مگر اس کا ظہور اللہ پاک قیامت میں فرمائیں گے, سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تم لہ وقال تم لہ ما بین السماء والارض, سبحان اللہ آدھے میزان کو آدھے ترازو کو بھر دیتا ہے, اور الحمدللہ جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا, تو آپ کتنی اس میں انرجی لگی, کتنی طاقت لگی, کتنا ٹائم لگا, انسان کا عمل انتہائی قیمتی اور اسی طرح اس کو نقصان دیتی ہے, نقصان کے پہلو میں انتہائی نقصان دیتی, فائدے کے پہلو میں انتہائی فائدہ مند ہے, دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی, اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی لائن سے اس غیبی علم سے انسان ہم کو واقف کروایا, کیونکہ اس کا تعلق انسان کی اپنی فہم سے نہیں ہو سکتا, وہ اپنی محنت کر کے سیلری دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے عمل کا یہ بدلہ ہے, نہیں ہم محنت کی جاب بھی کرتے ہیں تو ہم سیلری ہم نہیں کماتے, جاب کر کے 6-8 گھنٹے کی, یا تو آدمی اللہ کی رضا کماتا ہے یا اللہ کی ناراضگی کماتا ہے, پیسہ تو فضل ہے, پیسہ کا ایک سٹ اپ اللہ پاک میں بنایا ہوا ہے انتظامی لین کا, یہی ہو جائے کہ ویسا نہیں کمائیں گے تو کسی اور راستے سے دے گا, جو نہیں کما رہے ان کو بھی دے رہا ہے, جو آپ کا پروفیشن نہیں ہے دوسرے کا دوسرا کوئی اور دوسرا پروفیشن رکھتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے, اس کا سٹ اپ دوسرا ہے, بالکل کماتا آدمی عمل ہے, 6 گھنٹے کا عمل ہے, یہ اللہ راضی ہو گئے اس میں یا اللہ ناراض ہو گئے, یا آخرت بن گئی اس میں یا آخرت بگڑ گئی, یا جنت کمائی گئی اس میں یا جہنم کمائی گئی, اس لیے ایمان والے کا کمانا بھی انتہائی محتاط ہوتا ہے, حضور نے فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے, ہر اعتبار سے اس میں برکت ہے, اور زیادہ عمل کی برکت سمجھائی گئی کہ اعمال میں کیسے برکت ہوتی ہے, شہر فی لیلہ خیر من الف شہر, ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ وزن ہے عمل کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے, شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا, ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس کی تراویح کو اللہ پاک نے زائد رکھا ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں, تطوع کا لفظ بتا رہا ہے کہ تراویح ایک زائد عمل ہے جو غیر رمضان سے ہٹ کر ہے, اور تہجد جو ہوتی ہے وہ رمضان میں بھی ہوتی ہے وہ غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے, تو وہ تطوع میں ایسی جگہ پہ نہیں آئی ہے, اس لیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے 8 رکعت یا 13 رکعت, اس کو یہاں پہ اپلائی کرنے کو علماء نے منع کیا کہ وہ نہیں جمتی یہاں پہ, وہ الگ چیز ہے, بالکل یہ الگ چیز ہے, کیونکہ رمضان میں ایکسٹرا رکھا گیا ہے اس کو, تو رمضان میں ایکسٹرا تو تراویح ہے, جو قیام اللہ جو تحجد ہے وہ تو ایکسٹرا میں نہیں آتا, من فطر فیہ صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء, جو آدمی کسی روزے دار کا افطار کراتا ہے اس کو ثواب ملے گا, پورے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا, وہ بیچارہ 17 گھنٹے بھوکا رہا اس کو جتنا ثواب ہے, اس نے ایک کھجور کھلا دیا اس کو اتنا ثواب ہے, کیا ہے اللہ کی نوازش ہے, خدا کی دین ہے, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے گئے اور پیمبری مل جائے, ایک آدمی کھجور پیش کرتا ہے, دودھ پیش کرتا ہے, شربت پیش کرتا ہے, سموسہ پیش کرتا ہے, دہی بڑا پیش کرتا ہے اور روزے کا ثواب کما لیتا ہے, اصل اللہ کا دینا چاہتے ہیں, نوازنا چاہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تم کماؤ, یہ کمائی کا مہینہ ہے, یہ بزنس کا مہینہ ہے, یہ خاص قسم کا سیزن ہے، یہ آخرت بنانے کا سیزن آ رہا ہے. تو رمضان سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمائے ہیں اور اس میں ایسا ذہن بنایا ہے امت کا. تو صحابہ تو ایسے تھے کہ حضور کی بات پہ ایسے یقین کرتے تھے جس کی حد میں اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی ویسے یقین آ جائے اور ہمارے دل میں بھی اس کی اہمیت ایسی آ جائے کہ اوہو یہ مہینہ تو اس طرح بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا افطار کرانے والا مہینہ ہے، بڑا روزہ رکھنے والا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، استغفار کی کثرت کا مہینہ ہے، طلب جنت کی کثرت کا مہینہ ہے، تحفظ عن النار کی کثرت کا مہینہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو، جنت کا طلب، جنت کی طلب کرو، کلمے کی کثرت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، استغفار کی کثرت کرو. اسی وجہ سے رمضان کا خاص کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ اسپیشل کلمہ ہے رمضان کا، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ استغفر اللہ، اس کے ساتھ جنت کا مطالبہ، اسألک الجنہ، اس کے بعد جہنم سے پناہ مانگنا، واعوذ بک من النار. اس کی کثرت کرنا ہوتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، اور خدمت کرنا لوگوں کی، سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ، کھلانا پلانا، خرچ کرنا. عجیب بات ہے، اسلام میں دیکھیں گے کمانے پہ آپ کو زیادہ زور نہیں ملے گا، خرچ کرنے پہ زور ملے گا. بھائی کمائے گا تو خرچ کرے گا نا، وہ پہلے دن سے کمانے کی بات نہیں کرتا اسلام، خرچ کرنے کی کرتا ہے. سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے، جب نماز روزے زکات وغیرہ کے مسائل نہیں آئے تھے، احکام دین نہیں آئے تھے، تو خطبوں میں جو بات منقول ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ ایوہ الناس افشوا السلام اکرموا الطعام علیموا الکلام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہودی علماء میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جا کے تو دیکھوں کیا کہتے ہیں. پہلے تو میں نے آپ کو دیکھا، چہرے انور کو وہ دیکھے نہیں تھے، پہلے چہرے انور کو دیکھا، دیکھتے کہا کہ میں نے صورت دیکھتے ہی کہا کہ نہ وجہ ہو لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر انہوں نے کہا ہے تو بات صحیح ہے. پھر جب میں نے ان کا بیان سنا تو کہتے سب سے پہلے یہ بھائی، ان کا نام بھی عبداللہ بن سلام، حضور نے بھی فرمایا تو خروج جنت علیہ السلام، اور فرمایا افشو السلام، سلام سے سلام خوب پھیلاؤ آپس میں، سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. یہ ایک خاص ذہنیت ہے یہ جو اسلام دیتا ہے، اسلامی مینٹالٹی کہتے ہیں. اسلامی مینٹالٹی یہ ہے کہ تم کو کمانے کو نہیں بتایا جا رہا، خرچ کرنے کو بتایا جا رہا، کیونکہ مخلوق پہ خرچ کرنا خود ہی سورسز آف انکم میں سے ہے، اس کی شکلیں بنتی ہیں، اللہ پاک راستے کھولتے ہیں، جو تقاضے بھین کے آتے ہیں مسجد بن گئی، اللہ پاک نے کہتے ہیں بہترین پیاری مسجد عطا فرما دی، ظاہر کون برداشت کرتا ہے، حکومت تو نہیں ہے ہم کو بنا کے دینے کے بعد، ہمیں کرنا ہے، ادارے بنیں گے، اداروں میں حصہ لینا ہے، غریبوں یتیموں ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، رشتے داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، مختلف دین کے تقاضے آتے رہیں گے، زکات نکالنا ہے، صدقہ فطر نکالنا ہے. فرما کھانا کھلاؤ، افشوا السلام اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، علیم الکلام، لوگوں سے نرم بات کرو، بات میں اکڑو پنا نہیں ہونا چاہیے. جب آدمی کو مال کا قبضہ ہوتا ہے یا علم کا قبضہ ہوتا ہے تو اس کے تیور بدلے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پہ امریکہ میں سب کو علم کا قبضہ بول دیتے ہیں، اس واسطے کہ ہم لوگ سب کے سب ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم کو علم کا قبضہ ہے، آئی نو آئی ہو فلاں آئی دو فلاں، ایک ہے اپنے پاس، ایک غرور آ گیا ہوا ہے. اور جس کو چار پیسے مل گئے ہیں اس کا تو کچھ پوچھو مت، وہ بیچارہ زمین پہ تو رہتے ہی یا چوتھے آسمان پہ رہتے ہیں، تیسرے آسمان پہ رہتے ہیں. نہیں، تواضع، عاجزی، ہمبلنس، لوگوں کے ساتھ نرم بات کرنا، حتیٰ کہ بعض و نصیحت بھی نرمی سے کرنا، گھر میں بھی بعض و نصیحت، بڑے لوگ چھوٹوں کو نصیحت نرمی سے کرنا، چھوٹے بڑوں کو کچھ بولنا پڑ گیا نرمی سے بولنا. علیم الکلام، بات میں نرمی کرو. صلوا باللیل والناس نیام، راتوں میں نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت چلے جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ دیتے، ہمیں جو ذہن دیا گیا وہ یہ کہ تمہیں جو ملتا ہے وہ اللہ کے خزانے سے ملتا ہے، جب وہ تمہارے پاس آ گیا تو تمہارا اصل فریضہ اس کو آگے بڑھانے کا ہے، اس کو خرچ کرنے کا ہے. اس لیے ہمیں جو ذہن دیا جاتا ہے وہ خرچ کرنے کا، کھلانے کا. رمضان میں انہیں فرمایا زیادہ کما لو تاکہ زیادہ خرچ کرو، فرمایا کہ من فطر فیہ صائم، جو افطار کرائے گا اس کو یہ ثواب ملے، خرچ کا ذہن. اور بہت کم لوگ اس رات سے واقف ہیں کہ جتنا آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو گے واجبی طریقے پر، ایک دیکھ سمجھ کے اپنی استطاعت کے بقدر، اور جتنا آپ دین کے معاملات میں خرچ کرو گے اتنا زیادہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے پاس آمد کا انتظام ہوگا، اور جتنا اپنے رشتہ داروں میں سے دعافہ پر خرچ کرو گے کمزوروں پر اتنا زیادہ اللہ پاک آمدنی کے ذرائع پیدا کر دیں گے. انتم ترزقون بضعفاء ایکم، تم رزق دیے جاتے ہو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. بوڑھے ماں باپ ہو گئے ہیں کما نہیں سکتے، بیٹا کما رہا ہے، اصل بیٹے کو روزی باپ بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے مل رہی ہے. گھر میں کوئی ہینڈی کیپ ہے، لڑکا ہے لڑکی، بچی ہے، شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی تھی طلاق ہو کے آ گئی، یہ کچھ ایسی بات ہے. اب مصیبت سمجھتے، مہمان آ گیا، ارے یار بڑی مصیبت آ گئی کہ مہمان آیا جا ہی نہیں رہا، ایک دن کھلائیں گے، دو دن کھلائیں گے، یار کہاں تک کھلائیں گے. اسی وجہ سے ہمارے حیدرآباد میں تو دسترخوان بھی چھپ کے آ جاتا، شکر کر تہمت نہ رکھ آمد مہمان پر، اس کے بعد رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، وہ اپنا رزق کھا رہا ہے، دسترخوان تیرا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر. اور اللہ پاک کی عادت یہ ہے کہ جب مہمان زیادہ آتے ہیں اور آپ کے گھر کھاتے ہیں تو مہمانوں کا کھانا تو ان کے ذمے، جیسے ہمارا ان کے ذمے، مہمان کا بھی ان کے ذمے. اس کے بعد مہمان آتے ہیں تو مہمان کا کھانا یہاں بھیجا جاتا ہے. جیسے اللہ پاک کی عادت یہ ہے، آپ انسانوں کی عادت ہے، اللہ تو اللہ ہے، آپ کسی کے یہاں دو روٹیوں کی ضرورت ہے تو دو روٹیاں بھیجتے کیا؟ جب مہمان کا کھانا آئے گا تو گھر والوں کے لیے آئے گا، اس کے ساتھ اضافہ بہت زیادہ ہوگا. اس لیے مہمانوں سے برا نہیں ماننا، گھر میں کوئی بیمار ہے تو برا نہیں ماننا ہے، رشتے داروں میں کوئی کمزور ہے تو برا نہیں ماننا ہے، کسی کو اپنے سر پہ بوجھ نہیں سمجھنا ہے. وہ روٹی اپنے مقدر کی روٹی وہ بھی کھائے گی، ہم بھی کھائیں، وہ بھی کھائے گا ہم بھی کھائیں، اور نفع تو ان کی برکت سے دے رہا ہے مجھے. مخلوق خدا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ام سلمہ، ام سلمہ کو آپ نے فرمایا لا تؤتی فیوک علی، تھیلی بند مت کرو ورنہ تمہارے اوپر تھیلی بند ہو جائے گی. اپنی تھیلی کھول دو، اللہ اپنی تھیلی تم پر کھول دے. ہماری پاکٹ میں ہے کیا سر؟ چھٹی کڑیوں کے سوا اگر ہم نے اس کو کھول دیا اور اللہ نے پھر اپنی تھیلی کھول دی تو بتاؤ کیا ہوگا؟ ہمیں اندازہ نہیں. پہلے مسلمان جو ہے نا اسی طریقے پر زیادہ کماتے تھے اور ان کی کمائیوں میں برکت تھی، اور ایسے ایسے راستوں سے روزی اللہ پاک پہنچاتے تھے کہ اندازہ نہیں ہوتا تھا، بڑے آسودہ حال ہوتے تھے مسلمان. اور اولیاء اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ خرچ ایسا کرتے تھے کہ خرچ کرتے ہی رہتے تھے اور آمدنی کا کچھ بھی نہیں تھا. سوچ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس لنگر رکھتا تھا، کیا تھے وہ بہت بڑا دواخانہ تھا، ہاسپٹل تھا جہاں کے پاس، کوئی موٹر وغیرہ تھے ان کے پاس، کوئی بہت بڑے ڈاکٹر تھے، وہ بہت بڑے انجینئر تھے، وہ کیا تھے؟ اولیاء اللہ میں بیٹھے، کوئی ذرائع آمدنی نہیں. لیکن لنگر کا یہ حال تھا کہ سو تھیلا نمک دسترخوان پہ خرچ، سو کلو نمک دسترخوان پہ روزانہ خرچ ہو جاتا تھا. اب اندازہ کرو کتنے ہزاروں آدمی کھاتا ہوگا. اور یہ علیمیہ ندوی نے تاریخ دعوت عظیمت میں بھی لکھا ہے، ان کی کتاب میں بھی ہے. اب اندازہ کرو اس طرح سے بات، ان سے پوچھا کہ آتا کہاں سے؟ تو بولے یہیں سے تو آتا ہے جہاں جاتا ہے. خرچ کرنا ہی ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا دیتا جائے گا. اسراف نہیں، اسراف میں نہیں ملتا، فضول خرچی نہیں، مواقع خیر میں اللہ کی مخلوق پر، اسلام کے بھلے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے جتنا دل بڑا کریں گے آپ، اللہ پاک کی طرف سے اتنے دروازے کھلیں گے. یہ رمضان کے مہینے میں اس کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ وجہ ہے کہ مسلمان اس میں حصہ بھی بہت لیتے ہیں ماشاء اللہ. زکات بھی اسی میں نکالتے ہیں عام طور پر، کیونکہ زکات ایک زکات 70 زکاتوں کے برابر ہے. ایک صاحب کہنے لگے رمضان میں زکات دیے تو 70 کے برابر ہو جاتے ہیں. بولے ہاں، تو بولے 70 سال کا نکل گیا کیا؟ بولے یہ 70 سال کا نہیں نکلتا بھائی، ایک کا یہ فرض ایک ہی ادا ہوا لیکن ثواب بہت بڑھ کے ملے گا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ صاحب بیت اللہ پہ جا کے ایک نماز پڑھے تو 100-1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، وہاں جا کے ایک وقت خزائے عمری کر لوں گا؟ ایک وقت خزائے عمری کرو گے تو وہ ایک ہی دن کی ہوگی، اگر ایک دن کی کر رہے ہیں آپ ثواب ملے گا آپ کو 1 لاکھ کے برابر، جس نوعیت کا بھی آپ عمل انجام دیں گے وہاں. ایسے رمضان کا یہ مبارک مہینہ عملوں کا مہینہ ہے، مال کے لین سے اعمال، جان کے لین سے اعمال، تلاوت کے لین سے اعمال، قلب کے لین سے اعمال، جوارح کے لین سے اعمال، زبان کے اعمال، اعمال کا مہینہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترغیب دی، من فطر فیہ صائما کان کمن کان لہ مثل اجری، اس کے ثواب اس کے روزے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا. من غیر ان ینقص من وجوہ شیء، بغیر اس کے اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کی جائے. صحابہ نے عرض کیا ما كلنا ما نجد ما نفطر به الصائم يا رسول الله، ما كلنا نجد ما نفطر به الصائم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کو افطار کرانے کی استعداد ہم میں سے ہر ایک کے پاس نہیں ہے، بہت غریب کے صاحب، بڑی تعداد غربا بھی ہے، ہم کیسے کھلائیں گے، ہمارے پاس خود ہی نہیں ہے کھانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ پاک ایک دودھ کے ایک گھونٹ پر دے دے گا اور ایک کھجور پر دے دے گا اور کھجور کے ٹکڑے پر دے دے گا. بس تمہارا سلوک دیکھنا ہوتا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، اس کے روزے کی عزت کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، اس کی بھوک اور پیاس کو مٹانے سے تم کو ہمدردی ہے یا نہیں ہے کہ میری وجہ سے اس کی پیاس ختم ہو جائے. ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں پیاسا، لیکن میں ذریعہ بن جاؤں اس کی پیاس کے ختم ہونے کا، میں ذریعہ بن جاؤں اس کے پیٹ میں کچھ لقمے کے چلے جانے کا، یہ دیکھنا ہوتا ہے. اللہ اس کو ثواب دے دیں، بڑی قدرت والے اللہ پاک ہیں. فرما بابا شاہ صبر، یہ صبر کا مہینہ، برداشت کی پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے. صبر اور شکر اور دوسری جو صفات ہیں، یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ بولنے سے نہیں آتی. میں تقریر کر دیا صبر پر مجھے صبر آ گیا، اور میں نے تقریر کر دی شکر پر مجھے شکر آ گیا، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے سن لیا آپ کو آ گیا، اس کا تعلق ایکسرسائز سے، عملاً اس کی مشق ہونی پڑتی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. جیسے نمازوں کی کثرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، رمضان کے علاوہ روزوں کی بھی کثرت آپ کے پاس تھی، اور صحابہ میں بھی اکثر روزہ رکھتے تھے. اور جو آدمی کو روزے زیادہ رکھنے کی عادت ہوگی اس میں برداشت زیادہ ہوگی، جس میں برداشت زیادہ ہوگی اس کے گھر میں پنچاتی رہیں گی. عورت بھی روزے بہت رکھ رہی ہے، مرد بھی روزے بہت رکھ رہا ہے، جھگڑا کہاں سے آئے گا؟ اس میں بھی برداشت ہے، ادھر سے کچھ جاتی ہوگی وہ خاموش، ادھر سے کچھ جاتی ہوگی یہ خاموش، اسموتھ چلتا رہے گا. نہ ان کو صبر کی عادت ہے نہ ان کو صبر کی عادت ہے، انہوں سے انہوں سوا سے، انہوں سے انہوں سوا سے، تھوڑے کو زیادہ. حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں اگر خلاف طبیعت بات پر طبیعت بھڑکے، بھوکے ہونے سے، پیاسے ہونے سے، کیونکہ خاص طور پر شام کے وقت میں جب روزہ تیز ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بھوک پیاس محسوس ہونے لگتی ہے، تو مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لوگ خود ہی ایک دوسرے کو بولتے ہیں چار بج رہے ہیں، مسجد میں بھی بولتے بھائی اس کے قریب بج رہے پانچ بجے افطار کے بعد ملیں گے. گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، برداشت کی عادت نہیں ہے مسلمان. یہ مہینہ برداشت کرنے کا ہے، برداشت سیکھنے کا ہے. دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، صبر پر اور شکر پر. سارے اعمال دین صبر کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، اور مسلمانوں میں اگر صبر آ گیا تو اللہ پاک مسلمانوں کو پوری دنیا والوں کا بڑا بنا دیں گے، یہ قاعدہ ہے. اور اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا کہ وجعلنا ہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے ان کو مقتدا بنا دیا پورے انسانوں کا، اور ہماری آیات کی تعلیم کرنے والا بنا دیا ان کو جب ان میں صبر آ گیا. وجعلنا ہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیتوں پر یقین آ گیا، ہم نے ان کو یہ دولت دے دی. یہ مبارک مہینہ میرے دوستو صبر کا، برداشت کا مہینہ ہے. شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کا مہینہ ہے. جب آدمی پر بیتتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت پر کیا بیت رہی ہے. جب بھگتتا ہے آدمی خود تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں پر جو بھوک اور پیاس کی شدت ہے، فاقے ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، پینے پینا نہیں ہے، لوگوں کے پاس لباس نہیں ہے، سردی گرمی سے بچنے کا انتظام نہیں ہے، لوگوں کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، وہ بغیر چھتوں کے جو ہے نا یہاں سے وہاں تک پڑے ہوئے ہیں، سب آدمی کو فیل ہوتا ہے انسانیت نہیں ہے کہ ہمارا تو پیٹ بھر جائے اور اس کا پیٹ نہ بھر جائے، ہمارے پاس تو بہترین کپڑے ہوں اس کے پاس ہوں. شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ، شہر المزاد ہوتی ہے رزق المومن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. اور ہم گنہگاروں کے لیے، قصور والوں کے لیے بڑی خوشخبری والا جملہ ہے، ہمارا ایمان، ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے ایمان کا کچھ اعتبار ہے یا نہیں ہے، ایسا دکھتا نا، یہ جملہ ہمارے لیے خاص خوشخبری دیتا ہے. ایمان والے کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اپن لوگوں کو کھاتے پیتے تو ایمان والے ہیں بول کے ہی بڑھ رہا ہوں، ہمارا ایمان والا ہونا کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تبھی تو ہو رہا ہے. یا خوشخبری ہے، اس میں تسلی ہے، اس میں کیونکہ ہمارے ایمان، جس کے پاس ایمان کی تفصیلات ہیں قرآن اور حدیث کی ایمان کے بارے میں، وہ جنرل جو ہے نا کنفیوز ہو جاتا ہے تھوڑا کہ اس وقت کے مسلمان کو مسلمان بولنا صحیح ہے کہ نہیں، یہ کیفیت ہے ہمارے ایمان کی، اتنی کمزوری پائی جاتی ہے ہمارے ایمانوں میں. لیکن اللہ پاک قربان کے، اللہ پاک نے کتنے کمزوروں کی رعایت فرمائی، اور اس میں ساتھ ساتھ مہینے کی خصوصیت بتا دی. اس میں یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا پینا بچانے کے لیے یا کھانا پینا نہیں دینے کے لیے آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, نہیں یہ تو بڑھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. جن کو اللہ نے زیادہ دیا ان کے لیے ہے بھائی, جن کو زیادہ چاہیے ان کے لیے ہے بھائی. چاروں یوزاد ہوتی ہے مسلم. اس طرح خطبہ آپ نے دیا تھا. اور بھی کچھ جملے اس کے بعد ہیں بہت سے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں بہت مفصل موجود ہیں. اور میرے دوست قرآن پاک میں تو پورا کا پورا رکوع اس کے بارے میں موجود ہے. یا اللہ نام کی باڑی کو سیام سے دیکھ اور فضائل رمضان پڑھیں گے آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی, تو اس میں اس کی تفصیلات مل جائیں گی کہ احادیث میں کتنا مفصل, کتنا پھیلا کر اور کتنی وضاحت کے ساتھ کن کن شکلوں سے ایمان والوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ اس مہینے کی قدر کرو, اس کی ایک ایک منٹ کی قدر کرو, اس کی ایک ایک رات کی قدر کرو, اس کی ایک ایک دن کی قدر کرو. اس میں سونا بھی عبادت ہے, اس میں عبادت تو عبادت ہے, اس میں جگنا بھی عبادت ہے, اس کی راتیں عبادت کی ہے نورانی, اس کے دن عبادت کی ہے نورانی, یہ پورا کا پورا مہینہ انتہائی نورانی. یہ وہ مہینہ میرے اور آپ کے سر پر آ رہا ہے میرے دوستو. اس میں جو کام ہمیں انجام دینے ہیں وہ بہت ہی محتاط طریقے پر انجام دینے ہیں اور بہت شوق ذوق سے کرنے کے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ اور تراویح جو اس کی اس مہینے کے خاص اعمال میں سے ہیں, اس کو بالکل مسائل کے مطابق ہونا چاہیے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا ہے, مسئلہ جو ہے نا عمل کے قانون کا نام ہے کہ کس عمل کو کیسے کیا جاتا ہے. اور قانون جو ہے واللہ العظیم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ کے قانون سے زیادہ سخت ہوتا ہے اسلام کا قانون, کسی بھی گورنمنٹ کے قانون سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اس کی جو فارمیلٹیز ہیں, اس کے جو ریکوائر ہیں, اس کے جو کنڈیشنز ہیں, اس کا جو طور طریق ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ گیس سے کام چل جائے, الگ ڈب سے کام چل جائے گا, ارے اللہ نے بڑا بخشنے والا ہے. اب ان کو بول کے دیکھو نا یہاں کے باپ کو, آ جاؤ بغیر ادھر لے کے واؤ تو وہاں سے چلتا ہے, دیکھو کیا ہوتا ہے. مسئلہ جو ہے نا وہ قانون کا نام ہے, مسئلے میں بہت احتیاط ہے, پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے, پوچھ پوچھ کے چلنا ہے اور اتھینٹک علماء سے پوچھ کے کرنا ہے. افطار ہمارا وقت پہ ہونا, پہلی ہماری وقت پر ہونا. ارے آدھا گھنٹہ پہلے زیادہ ہو گیا تو کیا آدھا گھنٹہ دیر ہوگی تو کیا ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, کتنے وقت چلتا ہوگا. ایک منٹ نہیں چلتا, آدھا منٹ نہیں چلتا, دس سیکنڈ نہیں چلتے, بالکل تکشک ہونا ہے. افطار کرنے میں تھوڑا سا دو تین منٹ چار منٹ آگے کرنے احتیاط کے خاطر وہ الگ بات ہے, مگر یہ کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا اور کھا رہے پی رہے ہیں نہیں چلے گئے. کھانا ہے پینا ہے, تین چیزیں بنیادی ہوتی ہیں, کھانا نہیں پیٹ میں کوئی چیز جانا نہیں, کھانے کی پینے کے لیے اور بیوی سے جو خواہش ضرورت پوری کی جاتی ہے وہ پوری نہیں کر سکتے روزے کی حالت. یہ تین اس کی بنیادی شرطیں ہیں روزے کے مطابق, بالکل مسائل کے مطابق ہونا چاہیے. پھر اس کا افطار بھی حلال ہو اور حرام میں ویسی حالات میں ویسی احتیاط کی جائے, اس کی سحری بھی حلال ہو, سحری میں بھی ویسی احتیاط کی جائے, کسی کو افطار کرانے میں بھی ویسی احتیاط کی جائے. کسی کو افطار کرائیں تو حلال غذا سے کرائیں, کمائی بھی حلال ہو اور اس حلال کمائی کے ذریعے سے حلال چیز دی جائے, مشتبہ چیز نہ دی جائے. مشتبہ کا مطلب شور نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بین والحرام بین, حلال بھی کھلا ہوا ہے حرام بھی کھلا ہوا ہے, وما بینہما مشتبہ, ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں, کنفیوز کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں. من تک شبہات, جو شبے والی چیز سے اپنے کو بچا لیا, فقط استبرا لدینہ, اسی نے اپنے دین کو بچا لیا. جس میں شبہ آ جائے گا اس کو نہیں کھانا, اس کو نہیں کرنا. ارے مسلمان بول رہا ہے نا زیادہ دو سال میں, مسلمان کی بات پہ تو یقین کرنا ہے نا سر, ہم لوگ دیوان پہ ہی رہتے نا, پانچ پانچ سال دس دس سال خدا کی قسم کھا کے حلال بول گئے. گوشت بیچنے والوں کی تحقیق کی گئی, دس سال سے حرام ہی کھلا رہے تھے, کنفرم حرام کھلا رہے مسلمان دے. جہاں کنفیوژن پایا جاتا ہو وہاں احتیاط اثر ہوا کرتی ہے. حلال حلال ہی گوشت لو, کنفرم حلال گوشت خریدا لو, کھانے میں اپنے بھی بچوں کے کھلانے میں بھی. صرف آپ کی حلال کمائی حلال ہو جانے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی. ایک کانسیپٹ امریکہ میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو حلال جانور ہے وہ حرام نہیں ہوتا کبھی بھی. مرغی حلال جانور ہے, بکری حلال جانور ہے, بیف حلال جانور ہے, وہ کیسا حرام ہوگا. زیادہ بسم اللہ پڑھے تو بھی کھانا, نہیں پڑھے تو بھی کھا لے. صبح طریقے اسلامی طریقے پہ ہوا تو بھی کھانا نہیں ہوا تو بھی کھانا. ایک عام آدمی بول دیا کہ ہاں یہ صحیح طریقے پر ہے کھارے میں ہم کے حرام کھا دے گا, ہم آپ کو بے ایمان دکھ رہے گا, ادب بولتے نا لوگ. یہ گمان ہو جاتا ہے کہ بس کر دینا چاہیے, ایسا نہیں ہے میرے دوست. بکری مرغی بھیس وغیرہ کے حلال ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ پوری ہونا ضروری ہے, وہ قابل حلال ہیں, یعنی اگر ان کے شرائط پوری کی جائیں تو یہ جانور حلال ہوں گے. ابھی ہے نہیں رائٹ ناؤ حلال ہو. اور دوسرے جانور جن کو حرام کہتے ہیں وہ قابل حلال نہیں ہیں. اگر آپ مکے مدینے کی چھری لا کے زمزم پلا کے ذبح کریں گے تو بھی کتا حلال نہیں ہوتا. اور یہ حرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل حلال نہیں ہے, حلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل حلال ہے اگر اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے وہ حلال ہوتا ہے. تو احتیاط کی بات ہے نہیں اس کے اندر کہ ہم ایسے الگ سب چلا دیں ہمارے روزے برباد ہو جائیں, پیٹ میں حرام سے لقمہ گیا حرام کا کھانا کھا لیا ہم نے روزہ برباد ہو جائے گا. بھوکے میں اللہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھوک پیاس سے کوئی فائدہ نہیں. کتنے روزے دار ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے ان کے حق میں کچھ بھی دلانے والا نہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ سزا ہمارے یہاں, ایک تو یہ ہے کہ مسئلے کے مطابق تراویح ہو, مسئلے کے مطابق نماز ہو, صحیح ٹائم پر نماز ہو. وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی. آپ کی فقہ نے آپ کو جو ٹائم بتایا ہے وہی ٹائم اسٹارٹ ہونے کا ہے. امام حنیفہ کی ساری چیزوں پہ آپ پریس کریں گے, ایک مسئلے میں جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا اس میں نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی, نہیں بڑا ہارڈ چل رہا ہے, راتیں چھوٹی ہوگی. تو مجاہدہ ہے, صرف مجاہدے سے بچنے کے واسطے آپ دین کو تو آگے پیچھے مت کرو. اللہ پاک نے مجاہدہ رکھا ہے, کسی وقت مجاہدہ آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. کیسے کیسے اللہ والوں نے مجاہدے کیے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسی قربانیاں دی گئی ہیں. نہ جان کی پرواہ, نہ مال کی پرواہ, نہ عزت کی پرواہ, نہ بھوک پیاس کی پرواہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو دنیا میں انسان ہے, اور اس کے لیے مجاہدہ آ جائے تو مجاہدہ کرنا ہے. تو اب بعض مرتبہ یہ دو تین مہینے میں جب رمضان آتے ہیں جتنے بھی سال آئیں گے تو اس میں مجاہدہ تو پڑ جائے گا, کون کہہ رہا کہ مجاہدہ نہیں پڑے گا. لیکن مجاہدے کی وجہ سے مسئلہ نہیں بدلے گا. بالکل صحیح پرفیکٹ ٹائم پہ نماز ہونا چاہیے, مختصر کر دو نماز کو, اس میں جو گنجائشیں ہیں وہ کرو, آگے پیچھے نہیں کرنے کا. نماز ہماری وقت پر ہو, روزہ ہمارا وقت پر ہو. اور دوسری بات میرے دوستوں بھائیو, اس میں روحانیت کا ہے کہ اس میں خوشی سے کرنا, اس چیز کو بوجھ نہیں سمجھنا. اللہ کو یہ بہت ناگوار ہوتی ہے بات کہ آدمی نماز کو بوجھ سمجھے, بہت ناگوار ہوتی ہے بات کہ روزے کو بوجھ سمجھے. اور یہ تو بہت ہی ناگوار ہے کہ بوجھ سمجھ کے کرے ہی نہیں. ہاں اتنے لمبے اتنا لمبا روزہ کہاں ہو سکتا ہے, زیادہ میں روزے نہیں رکھوں. بیمار ہے پرسکرپشن دیا گیا ہے, بیمار کو اجازت ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس مرتبہ مطلب کو بعد میں. بعض لوگ تھوڑے بیمار ہوتے ہیں, اتنے بیمار نہیں ہوتے کہ روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے, بس روزہ نہیں رکھتے. ارے میں بھی تو ڈائبٹک, میں ڈائبٹک ہوں, میرے کو روزہ نہیں رکھنے. کون بولا بھائی آپ کو روزہ نہیں رکھنے؟ کتنے ڈائبٹک ہیں 20-20 سال سے 30-30 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں بےچارے, کبھی بھی نہیں مر رہے ہو, بلکہ فائدہ ہو رہا ہے ان کو. سر ہر ایک کے ڈائبٹک ایک لائن کے نہیں ہے, ایک کو فائدہ ہو رہا تو دوسرے کو فائدہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن میک شیور کر لیجیے, ہو سکتا ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ فدیہ دے کے جان چھوٹ جاتی ہے, یہ سمجھتے ہیں فدیہ دے کے جان نہیں چھوٹتی. آپ آج بھی سر رکھ سکتے روزہ, سردیوں میں رکھ سکتے جب دن چھوٹے ہو جائیں, تو جب قضا کرنا پڑے گا آپ کو, فدیہ نہیں ادا ہوتا اس کا. فدیہ جب ادا ہوتا ہے کہ جب اس فرض کو ادا کرنے کی مہلت زندگی میں کبھی بھی نہ ملے آدمی. اب نہیں رکھ سکتے لمبا روزہ ہے اتنی دیر تک آپ ڈائبٹک ہونے کی وجہ سے, مثلا مثال کے طور پر برداشت نہیں کر سکتے, آپ کو لینا ہی لینا ہے کچھ, تو پھر ایسی صورت میں آپ سردیوں میں رکھو. ٹرائی تو کر کے دیکھو, کوشش کرو. اور 8-9 دن کا 8-9 گھنٹوں کا روزہ کیا مشکل ہوتا ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے. تو معذور سے روزے کو معاف کیا گیا ہے, یعنی مؤخر کیا گیا, معاف نہیں کیا گیا کہ اس کو دوسرے دنوں میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. غیر معذور کو تو اجازت نہیں دی گئی. اور جاب ہمارا عذر نہیں ہوتا, جاب عذر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے روزے کو نہ رکھنے کی گنجائش ملے. کچھ ایڈجسٹ کیجیے اس کو, مجاہدہ کرنا ہے میرے دوست. اللہ کے واسطے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت ہوا تو فرمانے لگے, یا اللہ مجھے پتا ہے کہ مجھے جینے سے پیار تھا, میں چاہتا تھا کہ اور زندہ رہوں, لیکن اس لیے نہیں کہ باغات لگاؤں, کاروبار کروں, بزنس کروں, گھر بناؤں, بلکہ اس لیے کہ گرما کی تپتی ہوئی دھوپ میں روزہ رکھ کر آپ کے لیے پیاس کو برداشت کریں, اور آپ کے راستے میں محنت و مجاہدہ کروں, جان و مال کو قربانی دوں, اس لیے مجھے زندگی کی اور خواہش تھی. اللہ کے لیے میرے دوستو قربانی دینا, تکلیف کو برداشت کرنا, یہ ایک بہت خاص چیز ہے جو مذہب میں سکھائی جاتی ہے کہ تکلیف آ گئی اس کو جھیلنا. اللہ کی صحابہ کے واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں اور یہ اللہ کے واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ جب ان پر تکلیفیں آئی ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے، تو کیسے انہوں نے اس کو جھیلا، کیسے وہ برداشت کرنے والے تھے. اسی لیے سنائی جاتی ہے کہ وہ ہم کو رضا ملے اور ہمارے اندر بھی وہ حوصلہ آئے. بلکہ جتنا زیادہ اللہ کے لیے دنیا میں مشقت اٹھانے کا موقع مل گیا وہ بندہ لکی ہو جاتا ہے. اسی لیے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں وہ سست و رفیل کام. جب صحابہ مرنے پر آ جاتے تھے اللہ کے راستے میں تو کیا کہتے تھے، ہمیں کامیاب ہو گیا، ارے جس کام کے لیے زندہ تھا وہ کام ہو گیا، اور زندہ رہتا تو پتہ نہیں اس حالت میں موت آتی کہ نہیں آتی. اب تو شور اللہ کے لیے مر رہا ہوں، قربان ہو جانا پورا، اپنے آپ کو خون میں لطف کر دینے میں ان کو مزہ آتا تھا اللہ کے لیے. جو خوش رس میں بنا کردن بقا کو خون غلطیدن خدا رحمت کو نبی یہاں عاشقان پاک سینت را، ایسی رسمیں ڈال کے گئے اللہ کے ولی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خون میں لطف کر دیا. یہ بزرگ فرما رہے اور اسے میں خوش ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ان کی شہادت کے ساتھ، اور جو بے حرمتی کی گئی، ان کے ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ان کا سینہ چیر کے جگر نکالا گیا، ظاہر تکلیف ہوئی ہوں اللہ کے راستے میں پہنچائی گئی تکلیفیں، فرمایا کہ اگر صفیہ کے برداشت نہ کرنے کا ڈرنا ہوتا، حضور کی پھوپھی ان کے بہن، اگر صفیہ کے برداشت نہ کرنے کا ڈرنا ہوتا تو میں حمزہ کو دفن نہ کرتا، چھوڑ دیتا تاکہ ان کا گوشت نوچ نوچ کے پرندے کھا جائیں، جانور کھا جائیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہہ سکوں کہ میرا چچا آپ کے دین کے لیے یہ تحفہ لے کر آیا، میرا چچا کہہ سکے کہ پروردگار تیرے دین کے لیے میں نے یہ تحفہ پیش کیا. اللہ کی بارگاہ میں تو قربانی دینی ہے. تو رمضان کے مبارک مہینے میں اگر وہ گرما میں آ گیا، رمضان کے مبارک مہینے میں اگر وہ لمبے دنوں میں آ گیا، رمضان کے مبارک مہینوں میں رات میں جاگنے میں دشواری پیش آ گئی، رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح پڑھنے میں دیر ہونے لگی ہے، تو میرے دوستوں کبھی مجاہدہ آتا ہے کبھی نہیں آتا، جب آیا جب برداشت کرنا ہے. اس لیے وقت پر نماز ہونا چاہیے، پوری نماز ہونی چاہیے، وقت پر روزہ ہونا چاہیے، پورا روزہ ہونا چاہیے، اور یہ روزہ ہمارا خوشی سے ہونا چاہیے. رمضان کی عبادتوں میں ایک چیز جو مروج رکھنے کی ہے وہ خوشی کی ہے. اور تیسری چیز میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص توجہ اللہ پاک کی طرف، روحانیت، نورانیت، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، غفلتوں سے بچانا، فضول باتوں سے بچانا، لڑائی جھگڑے سے بچانا. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جو روزے سے ہے وہ لڑے نہیں، اور اگر کوئی لڑائی کرنے کو آئے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ سکون میں ہو جائے گی. غیبت نہیں کرنا، لوگوں کی غیبت اگر کی جاتی ہے روزے کی حالت میں تو بہت سے علماء کے پاس میں تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے اس کو دیکھ، دو عورتیں تھیں روزے سے بہت بدحال ہو گئی، برداشت نہیں ہو رہا تھا روزہ، حضور نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا قے کرو، انہوں نے قے کیا تو اس کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے، انہوں نے کھائے بھی نہیں، کہنے لگے اس وجہ سے روزہ لگ رہا تھا اور یہ روزہ ٹوٹ چکا ہے اس وجہ سے کہ یہ اپنے بھائی کی غیبت ہے، یہ جو ان کے منہ سے نکل گئی، انہوں نے کسی کی غیبت نہیں. تو جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، غفلت سے بچنا، معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور یا تو قرآن پاک کی تلاوت میں ہو آدمی، یا ذکر کے اندر ہو، یا استغفار کے اندر ہو، یا آرام کرے، سونا بھی عبادت ہے. یہ جو جاب اپنی کرنی ہے وہ جاب کرے، مشغولیت میں رہے، اور خدمت کرے مخلوق کی، اور ان سب چیزوں میں جو مجاہدہ پیش آ رہا ہے طبیعت کے خلاف ہے اس پر برداشت کرنا، حلم سے کام لینا، صبر سے کام لینا ہے. اور جتنے مسائل آتے جائیں، چاہے رمضان کے ہوں، چاہے زکات کے ہوں، یا فطرے کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، جو اتھینٹک علماء ہیں ان سے پوچھ پوچھ کے کروں. من خوف اطلاق، اس نے فرمایا جس کو ڈر ہوتا ہے وہ صحیح وقت پر نکلتا ہے منزل کے لیے، وہ پہنچ جاتا ہے. من اطلاق بلغ المنزل، جو آدمی الٹا اٹکل سے کام لیتا ہے، جس سے کام لیتا ہے، ایزی لیتا ہے، ویسا آدمی بات پر صحیح طریقے پر عمل نہیں کر پاتا. اور یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ دین تو بڑا آسان ہے، اس معنی کا دین آسان نہیں ہے. دین آسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو کے معنی میں ہے دین آسان کا مطلب. دین آسان، دین بولے تو آسان ہے بولے تو یہ روزہ رکھنا آسان تو نہیں ہے، دین آسان ہے بول کے آپ دو روزے رکھیں گے، ایک دن میں بھائی لمبا دن ہو گیا ہے، ایک افطار جو ہے نا زور میں کر لیں گے، ایک افطار مغرب میں کر لیں گے، یہ دین آسان ہے، ایسا تو مطلب نہیں نکالتا. نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھنا دین آسان کہتا ہے. حج گیا ہے، جتنے لوگ حج کر کے آئے ان کو پتا ہے دین تو آسان ہے، پھر حج کیا چیز ہے، ایک ایک کو نچوڑ دیتا ہے پورا. کتنا بھی لگژری والا پیکج آپ لے لیں پہلے کے وہ جو حج کے تین چار دن ہوتے ہیں وہ کیسا نچوڑ دیتے ہیں گنے میں, گنے کو گڈی میں ڈال کے نکالتے ہیں, اپنے پاس رس نکالنے کے بعد ویسے نکال دیتے ہیں, تو دین آسانی کا تو یہ مطلب نہیں ہوتا. تو ایسے حلال حرام میں, جائز ناجائز میں, صحیح غلط میں, حق و باطل میں دین اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک اور کنفیوژن دور کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ یہ رمضان میں بھی پیش آتی ہے, غیر رمضان میں بھی پیش آتا ہے. لوگ مسائل کے معاملے میں تھوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی چار امام حق پر ہیں, جس کی بھی بات چلا رہی ہے تو چل جائے, کسی کی بھی ایک کے لیے سب حق پر رہنا ہو یا وقت پر ہے, لہٰذا کسی ایک کو فالو کر لیں. یہ دماغ جو ہے نا ہمارا مطلب خراب کر دیتا ہے, مذہب خراب کر دیتا ہے. چار امام حق پر ہیں کا مطلب الگ ہے, وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو امام اجتہاد کرنے والے چار مشہور ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, انہوں نے اجتہاد کیا, وہ اجتہاد کی شرائط ان کے اندر جمع تھے, وہ انتہائی متقی پرہیزگار لوگ تھے, ان کے پاس قرآن حدیث کا علم تھا, تحقیق انہوں نے کی ہے, لیکن ہر مجتہد صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچتا. اسی لیے حضور نے فرمایا المجتہد یفتی و یصیب, مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے, مجتہد سے مجتہد ثواب کو بھی پہنچتا ہے. ثواب سواب سے ہے یہ, جس کی معنی آتے ہیں صحیح نتیجے تک جانا, ثواب نہیں ہوتا یہ. تو حضور نے فرمایا جو آدمی صحیح نتیجے تک, جو مجتہد صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے وہ دو اجر پاتا ہے, اور جو باوجود صحیح پوری شرائط ادا کرنے کے صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا اس کو ایک اجر ملے گا, مگر گناہ اس کو نہیں ہوگا. اس لیے چاروں امام جو ہے نا وہ حق پر ہیں. چاروں امام حق پر ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں چاروں کا مطلب حق پر ہے, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ بلکہ جس مطلب کے ہم ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے امام مطلب پہ ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ ہم کس پر ٹرسٹ کریں گے, کہ کس کی قرآن و حدیث کی نالج زیادہ صحیح, کس نے زیادہ اچھی طریقے پر اجتہاد کیا, جس کے فہم پر تقریبا زیادہ ہم اعتماد کریں, یہ مطلب ہے. قرآن حدیث سے الگ نہیں دیتا کوئی مجتہد فتوا, قرآن حدیث میں سے نکال کے دیتا ہے, تو کس نے بہتر طریقے پہ نکالا, یہ ہے بات. مثلاً ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, تو جب ہم اعتماد کرتے ہیں ان پر کہ ان کی تحقیق صحیح ہے, تو جس مسئلے میں بھی ان کی تحقیق کے خلاف دوسرے کی ہوگی یہ عقیدہ رہنا ضروری ہے کہ وہ غلط ہے. سمجھو اس بات کو. اور جو ہمارا امام جو مسئلہ بتا رہا ہے اس معاملے میں وہ صحیح ہے, اس امام کے فالوور کو ہم کچھ نہیں بول سکتے چونکہ انہیں اس امام پہ اعتماد کرتا ہے, لیکن ہم اس کے اس مسئلے میں غلطی پر سمجھتے ہیں اس میں. دو الگ الگ باتیں ہیں. جو شافعی ہے ہم شافعی کو برا نہیں بولیں گے, جو مالکی ہے ہم مالکی کو برا نہیں بولیں گے, جو حنبلی ہے ہم حنبلی کو برا نہیں بولیں گے. وہ اپنے اپنے اماموں پر اعتماد کر رہے ہیں, انہیں اس فقہ کو فالو کریں گے. لیکن میرے لیے یہ ہے کہ جو چیز حلال ہمارے امام نے بتائی وہ حلال ہے, وہ پھر حرام نہیں ہوگی. وہ اگر وہ دوسرے امام کے پاس حرام ہے, ایک ہی چیز حلال حرام کیسے ہو جائے گی؟ یا اس نے غلطی کی یا اس نے غلطی کی. 99% اپنے امام کی ہر مسئلے پر حق ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. 1% چانس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے امام صاحب سے غلطی ہو گئی, صرف 1%, کیونکہ وہ وحی نہیں تھی, اجتہاد تھا وہ. اور 99% اگر اگینسٹ میں یہ مسئلہ ہمارے امام کے دوسرے امام کے پاس میں, تو وہ غلطی پر ہے. 1% یہ چانس ہے اس میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اجتہاد صحیح ہو, کیونکہ وحی نہیں تھی, یہ بھی وحی نہیں, وہ بھی وحی نہیں, یہ ضروری ہے. اس لیے جو اپنا مسئلہ ہے اس مسئلے کے مطابق علماء سے پوچھ کے عمل کرو, عمل کرنا ہے مجھے, تبھی وہ دین پر عمل ہوگا, ورنہ ہوا پرستی ہے, نفس پرستی ہے, خواہش پرستی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور چاروں اماموں سے ہٹ کر تو پانچواں راستہ چلے, اس کا گمراہی بھی ہونا طے ہے. یہ میں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط سنا رہا ہوں. شاہ ولی اللہ وہ ہیں جو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ان سب جگہوں پر علم حدیث جن کے ذریعے سے آیا ہے, سب سے اتھینٹک, سب سے مستند ذریعہ وہ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ چار امام سے ہٹ کر کوئی مسئلہ ہوگا اس کا گمراہی ہونا طے ہے. وہ غلط ہے, وہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بخاری میں ہے کہ نہیں حدیث میں, وہ اس نے سمجھا ہی نہیں بخاری کو, اس نے سمجھا ہی نہیں مسلم کو, اس نے سمجھا ہی نہیں قرآن پاک کو. اگر وہ اگینسٹ میں ہے چاروں اماموں سے بالکل ہٹی ہوئی کوئی بات نہیں. اس لیے ہم جس فقہ کے ہیں, جو شافعی ہے وہ شافعی پر عمل کرو, ٹھیک ہے, جو مالکی ہے وہ مالکیہ پر کرو, جو حنفی ہے وہ حنفی. ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ حنفی مطلب کو فالو کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا فقہ شورائی فقہ تھا, 40 علماء کرام کی اس زمانے کے ٹاپ کے علماء کرام کی باضابطہ کمیٹی تھی, اس میں مسئلہ ڈسکس ہوتا تھا, پھر جب جا کے وہ طے ہوتا تھا. پھر بعد میں بھی برابر اس کو فلٹر کیا جاتا رہا, قرآن حدیث سے اس کو جانتا جاتا رہا. سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کے موافق شیخ عقیدہ حنفی ہے, علماء کرام کی تحقیق یہی ہے, علماء یہی جانتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں, اسی پر اعتماد کرتے ہیں. سب سے زیادہ قرآن کے موافق, سب سے زیادہ حدیث مبارکہ کے موافق شیخ حنفی. ہم لوگ کرتے کیا ہیں, دیکھا دیکھیے دوسروں کی پسل جاتے ہیں, ان کو عربی زبان آتی ہے, اس کی تو لینگویج عربی ہے, اس کو تو قرآن کی زبان آتی ہے, اس کو اپنے سے زیادہ معلوم کرتا نہیں رہتا بھائی. اس کا مطلب دوسرا ہے, اس کا علم حدیث, اس کے سیکھنے کا درجہ بھی دوسرا ہے, پتہ نہیں کیسے اس نے سیکھا جانا ہے. ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, ہمارے علماء دریا دستیاب نہیں ہے کیا, ہمارا مطلب دستیاب نہیں ہے کیا, بتانے والے نہیں ہیں کیا, پوچھو معلوم ہو جائے گا. ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم اگر فقہ حنفی کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہر چیز میں فقہ حنفی کو فالو کریں گے اور اس کے ہر مسئلے کو صحیح سمجھیں گے, ہماری نمازوں میں, ہمارے روزوں میں, ہماری زکات میں, ہمارے صدقات فطر میں, اور ہمارے حلال حرام میں, ہمارے جائز ناجائز میں. تب جا کے میرے دوستو یہ رمضان المبارک کی صحیح قدر ہو جائے گی اور اس سے صحیح استفادہ ہو جائے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں متنبع فرمایا اور ترویج دی ہے. بس وقت نہیں رہا کہ قرآن پاک کی جو آیتیں اس سلسلے میں ہیں ان کی تھوڑی سی ترجمہ تفصیل عرض کرتا ہوں, یا یہ کہ دوسرے اور حادث مبارکہ کچھ آپ کے سامنے ذکر کرتا. حق تعالیٰ شانو ہمارے زمانے کو قبول فرمائے اور اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک برکت والا بنائے, ہماری زندگی میں برکت دے, ہم اس مہینے میں زندہ رہیں اور اس سے بھرپور استفادہ کریں, ضائع ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے اور برکت فرمائے, اور مال سے اور جان سے اور اعمال کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کی انوار و برکات کو لوٹنے کی زیادہ سے زیادہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.